الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگو بھائیو اور دوستو اللہ جل جلال و من والہ نے دین اسلام کو رہتی دنیا تک قیامت تک باقی رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کی مشیت و مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی بقا، اس دین کی حفاظت اور اس دین کی سرسبزی شادابی اور اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے دو انتظامات ہیں۔ اللہ نے افراد ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے افراد، ایسی شخصیتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں جن سے دین، ایمان، اعمال، اخلاق انسان نمونے کے طور پر دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین، کہ دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان میں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے راستہ نہیں بھٹکو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنتیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالی ایسے افراد، ایسے رجال، ایسی شخصیتیں جن کو ستارے کہا جائے، مقتدا کہا جائے، جن کو ہادی اور امام کہا جائے، جن کی زندگیاں پوری دنیا، پوری امت کے لیے مثال بنے، نمونہ بنے، اسلام میں ایسی بے شمار شخصیتیں ہیں. انہی بے شمار اور انگنت شخصیتوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کے بعد گویا حضرت عمر دوسرے عمر کہلاتے ہیں. اللہ جل جلالہ من والہ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے زمانے خلافت میں یہ نظام تھا اور آپ کی یہ عادت تھی کہ مختلف موقعوں سے، مختلف اوقات میں مدینہ طیبہ، مدینہ کے اطراف علاقوں میں آپ گشت کرتے تھے اور حالات کا جائزہ لیتے، لوگوں کی مشکلیں معلوم کرتے، لوگوں کی ضرورتوں کا پتہ لگاتے ہیں اور ان مشکلوں کو دور کرتے، ضرورتیں پوری کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، حاجت روائی کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کرتے ہوئے نکلے تو چلتے چلتے ایک جگہ پر رکے تو آپ نے دیکھا کہ گھر سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی ہے. صبح کا وقت ہے، صبح ہونے والی ہے، رات کا آخری حصہ ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس گھر سے پھوٹتی ہوئی روشنی کو دیکھ کر تھوڑی دیر وہاں آپ نے اپنے آپ کو رکے تھوڑی دیر تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی. آپ نے ذرا قریب ہو کر ان آوازوں کو سنا تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو، صبح ہونے والی ہے، دودھ میں جلدی سے پانی ملا دو. بیٹی نے جواب میں عرض کیا کہ اماں جان، آپ نے سنا نہیں، آج امیر المومنین نے پورے مدینے میں منادی کرا دی ہے، اعلان کرا دیا ہے کہ پانی نہ ملایا جائے، دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا ہے، یہ اعلان کرا دیا گیا. تو ماں نے ذرا سخت لہجے میں بیٹی سے کہا، عمر اور عمر کے منادی یہاں کہاں ہیں؟ ابھی یہ وقت بہت اچھا مناسب ہے، کوئی ہے نہیں سامنے، تو جلدی کرو اور جلدی کر کے تم دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے جواب میں کہا، اماں ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر سامنے ہوں تو عمر کی بات مانی جائے اور عمر ہماری نظر میں نہ ہوں تو عمر کی بات نہ مانی جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں امیر المومنین کی بات ہر حال میں مانوں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں کی بات چیت جی آپ کو پسند آئی. آپ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس گھر کا جی نشان یاد رکھنا، اس کی شناخت اور پہچان یاد رکھنا. حضرت عمر واپس تشریف لے گئے. صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے اپنے بچوں کو جمع کیا، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن عمر، عاصم ابن عمر، ایسے بہت سارے بچے، سب کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایک رشتہ ہے، میں خود اس وقت پر اس عمر کا نہیں ہوں کہ وہ رشتہ میں خود کر سکوں، مجھے کوئی نکاح کا ارادہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں تم میں سے کسی سے اگر نکاح کا ارادہ ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو میرے پاس ایک اچھا عمدہ رشتہ ہے. تو امام حضرت عاصم حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا بجان اگر آپ میرا نکاح کرا دیں. تو حضرت عمر نے اپنے غلام کے ذریعے سے اس گھر میں رشتہ بھیجا اور اس بچی سے جس نے اپنی ماں سے بات چیت کی تھی اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح کرا دیا. دونوں کے نکاح کی برکت سے اللہ جل شانہ نے جی ایک اولاد عطا فرمائی, ایک بیٹی عطا فرمائی ام عاصم جی. پھر اس بیٹی کا نکاح ہوا عبد الملک ابن مروان, مروان ابن حکم جو اپنے زمانے کے خلیفہ تھے, بادشاہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان بنے. حضرت عثمان کے زمانے میں مروان ابن حکم کا بہت اثر رسوخ ہو گیا تھا, اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ 4-4.5 سال کا. اس زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی. حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید ابن معاویہ چند دن کے لیے حکمراں رہے, چند سالوں کے لیے. اس کے بعد یہی مروان ابن حکم بادشاہ بنے. تو ان کی اولاد کا سلسلہ بادشاہت میں چلا, جس کو سلسلہ بنو امیہ, خلافت بنو امیہ کہتے ہیں. تو مروان ابن حکم کے بیٹے عبد العزیز ابن مروان جی, تو وہ جو بیٹی ہوئی ام عاصم, اس بیٹی کا نکاح ہوا عبد العزیز ابن مروان سے, اور عبد العزیز ابن مروان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے, ان کا نام تھا عمر بن عبد العزیز. عبد العزیز ابن مروان تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولید ابن عبد الملک, عبد الملک ابن مروان جو اس زمانے کے بادشاہ تھے, انہوں نے یہ اپنے بھائی کو عبد العزیز ابن مروان کو مصر کا گورنر بنایا تھا, اور وہ ماشاءاللہ مصر کے 20 سال لمبے عرصے تک گورنر رہے, اور بڑی ماشاءاللہ جی شان و شوکت کے ساتھ میں اپنی گورنری کی. اسی دوران میں ایک بچہ عمر بن عبد العزیز پیدا ہوا. مدینہ طیبہ میں رہتے تھے تو مدینہ ہی میں پیدا ہوئے, مدینہ ہی میں ماشاءاللہ نشو نما پائی. جب یہ گورنر بن کر باپ مصر چلے گئے تو انہوں نے جانے کے چند دنوں کے بعد اپنی بیوی کو بچے کو بلایا. چھوٹا سا بچہ تھا عمر بن عبد العزیز, 8-9 سال کی چھوٹی سی عمر. اپنے مامو جان یا چچا جان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جب مجلس لگتی تھی حدیث کے درس کی, تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں شریک ہوتے, مجلس میں حاضر ہوتے, اور اپنے چچا کو ماشاءاللہ مسند درس پر حدیث دیتے ہوئے دیکھ کر بڑا شوق دل میں, ولولہ دل میں پیدا ہوتا. اور جب بھی گھر واپس آتے تو اپنی اماں سے کہتے, ام عاصم جو حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا بھتیجی تھی, تو ان سے کہتے, اماں جان میں بھی اپنے ماموں کے جیسا بننا چاہتا ہوں, میں بھی انہی کے جیسا بننا چاہتا ہوں, یعنی اپنے جی ماموں کی طرح, اپنے عمر عبداللہ ابن عمر کے جیسا میں بھی محدث بننا چاہتا ہوں. ایک شوق ولولہ تھا حدیث کے حاصل کرنے کا. بہرحال والی صاحب جی گورنر بن کر مصر چلے گئے, تو حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی ماں سے کہا, یہ بچہ چھوٹا ہے, مدینے میں پل کے بڑا ہوا ہے, اس کو ہمارے ہی پاس چند دن کے لیے چھوڑ دو. تو وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو عمر جو عبدالعزیز والد تھے, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, وہ ماشاءاللہ مصر کے گورنر تھے. بیوی جب مصر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا ساتھ نہیں ہے, تو ماں سے پوچھا ہماری اولاد کہاں ہے, بیٹا کہاں ہے, تو کہا کہ وہ حضرت عمر کے خاندان اور کے گھرانے میں پل کر حدیث کا شوق لے کر اور ایک دینی جذبے کے ساتھ میں بڑا ہو رہا ہے. تو باپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا, لیکن خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا. مروان گویا دادا تھے جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی, اور ابھی انہی کے چچا ایک تہائی بلکہ 2/3 دنیا پر, یہ آدھی سے زیادہ دنیا پر عبد الملک ابن مروان کی بادشاہت چل رہی تھی, اور یہ گویا بادشاہوں کے گھر اور خاندان کے فرد. تو ناز و نعم اور مال پیسہ سہولتیں راحتیں اللہ نے عطا فرمائی, تو اس کی وجہ سے بہت ہی ماشاءاللہ ناز نعم کے ساتھ پلنے بڑھنے لگے. بڑا عمدہ جوڑا پہنتے, بہت خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا تھا, اور بہت ہی عمدہ قسم کا عطر استعمال کرتے. سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے कि जिस गली से उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर जाते थे, बाद में गुजरने वाले महसूस करते और ये कहते कि उमर बिन अब्दुल अजीज इस गली से गुजरे हैं कि उनकी खुशबू देर तक पूरी गली में महकती थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी चाल, अपनी रफ्तार यानी चलने का एक खास ढंग हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सीखा था और उस खास ढंग से चलते थे, मुतकब्बिराना चाल, एक बड़ाई के साथ में चली जाने वाली चाल। और लोग, मर्द औरतें, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की उस चाल को सीखते थे कि वो चलने का तरीका हम भी सीखें। और उस चाल को सीरत की तारीख की किताबों में उमरी चाल लिखा गया है कि उमर बिन अब्दुल अजीज की खास ढंग के चलने का तरीका था। तो अल्लाह ने बहुत नाज नियाम दिया, अब्दुल मलिक इबन मरवान के बाद सुलेमान इबन अब्दुल मलिक वो बादशाह बने जी, गोया इनके चचा थे, रिश्तेदारी थी बहुत करीबी। और वलीद इबन अब्दुल मलिक जो बादशाह थे, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कराया था। तो एक तरफ खानदानी रिश्ता था, दूसरी तरफ ससुराली रिश्ता था। तो सुलेमान इबन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपना बहुत करीबी खास मुशीर बनाया। और ये माशाल्लाह, जहां एक तरफ नाजो नियाम था और बाप की वजह से, खानदान की वजह से माशाल्लाह बहुत ज्यादा परवरदा और बहुत ही गोया नाज नेमतें अल्लाह की अताएं थी, लेकिन उसके साथ साथ खौफ खुदा था, अल्लाह का डर था, इल्म था, दीन से मोहब्बत थी, अल्लाह को राजी करने का जज्बा था, खौफ था, अल्लाह का डर था जी। एक मरतबे बादशाह से बात हो रही थी तो किसी बात पे बादशाह ने नाराज होकर उनसे सवाल किया तो हजरत उमर ने जवाब दिया। तो जवाब पर बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो हजरत उमर को गुस्सा आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज को, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खड़े होकर कहा, जी जब से मैंने शुरू में बचपन में यह पहचाना कि झूठ बोलने वाले को नुकसान होता है और झूठा दुनिया में जी बेइज्जत होता है, जिंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी मैंने जिंदगी में अपनी जुबान से झूठ नहीं निकाला। तो इतने सख्त लहजे में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया कि बादशाह थर्रा के रह गए। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह का डर, अल्लाह के खौफ के साथ माशाल्लाह जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह जल्ले जलाला मन वालों, दुनिया में एक इनकलाब लाना चाहते थे, हजरत उमर के दौर को गोया वापस लाना चाहते थे, तो सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक जो बादशाह थे, जिन्होंने लंबा अरसा हुकूमत की, जब उनके मरने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी तरफ से उमर बिन अब्दुल अजीज को अपना वली अहद करार दिया। हुकूमत तो खानदान में चलती थी कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को अपने बाद अपने भाई यजीद इब्ने अब्दुल मलिक को वली अहद बनाना था या अपने बेटे को वली अहद बनाना था, लेकिन बजाय उस तरफ जाने के उन्होंने एक अलग रास्ता इख्तियार करके उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को अपनी तरफ से वली अहद बनाया और कहा कि मेरे बाद इंशाल्लाह ये हाकिम बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे और इंशाल्लाह इनको खलीफा बनाया जाएगा। नाम जाहिर नहीं किया, बगैर नाम का इजहार किए कि बताए कि जी एक दस्तावेज में, कागज में इनका नाम लिखकर उस दस्तावेज को छुपा कर जी, और बगैर नाम जाहिर किए कि लोगों से बैत ले ली और कहा कि जिसका नाम मैंने इसमें लिखा है तुम सब लोग मेरे मरने के बाद उसके हाथ पर बैत करोगे, उसके ताबे होके चलोगे और उसकी फरमाबरदारी करोगे। खानदान वालों को बुलाकर और आम लोगों को बुलाकर बैत ली तो सब ने माशाल्लाह सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक के हाथ पर बैत कर ली। आखिरी वक्त था, सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक ने अभी उसको जाहिर नहीं किया था, उनके जो खास जी दरबारी थे, मुआविन थे, उनके साथ रहने वाले हमेशा, उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ में सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक के इंतकाल हो जाने के बाद कि उनकी रूह परवास कर गई और उनका उनका जिस्म रूह से खाली हो गया, उनकी मौत हो गई, तो लोगों के सामने सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक की मौत का इजहार किए बगैर खुद बाहर निकलकर सबको जमा करके कहा कि सुलेमान ने जिनका नाम लिखा है मैं उनके हाथ पर तुम्हारी बैत चाहता हूं। लोगों ने कहा अभी थोड़ी देर, चंद दिन पहले ही तो बैत ली थी। कहा یہ سلیمان ابن عبد الملک معلوم نہیں تھا کہ انتقال ہو گیا، کہا یہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر جی وہ نام ظاہر کیے بغیر بیعت کر لی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے، وزیر نے جو ان کے درباری خاص آدمی تھے، مشیر تھے، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام ظاہر کر کے کہا کہ سلیمان ابن عبد الملک نے ان کو، عمر بن عبدالعزیز کو، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو یزید ابن عبد الملک جو اصل اس بادشاہت کا حقدار تھا، اس نے تھوڑی سی جی ورغلاہٹ اور بغاوت کرنا چاہی، تو جی وزیر اور مشیر جو تھے انہوں نے کہا جی جو بادشاہ ہیں سلیمان وہ ابھی آرام کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے اگر تم ان کی بغاوت کرو گے تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمہاری گردن مار دوں۔ تو اس نے بھی خوف کی وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی خلافت جب قائم ہو گئی تو تب انہوں نے ظاہر کیا کہ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ جی کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گویا خلیفہ بن چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا یہ 2-2.5 سال کا عرصہ، بہت مختصر عرصہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا انصاف اور ایسا عدل اور اس طرح کا ماشاءاللہ عجیب نظام قائم کر دیا کہ لوگوں نے حضرت عمر کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں جو ناز و نعم تھا، جو لباس فاخرہ قیمتی اور انتہائی عمدہ قسم کا لباس، عمدہ قسم کا عطر، اور جو عجیب عجیب چیزیں زندگی میں تھی، ان سب سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور پھر ماشاءاللہ یہ سادہ لباس، سادی زندگی، عام انسانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح سے اپنے آپ کو رکھنا جی، اور اپنے ساتھ برتاؤ شروع کر دیا۔ اور حکومت کی کوئی چیز جو بیت المال کی ہو، لوگوں کے لیے متعین کی گئی ہو، ایسی کوئی چیز استعمال کرنے سے پورا پرہیز شروع کر دیا۔ کتابوں میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں کہ بیوی ایک دفعہ حمل سے تھی اور خود ایسی زندگی، زہد کی، پاکیزگی کی، تنگی کی، فقر کی، بادشاہ جی 2/3 دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن خود گھر میں کچھ نہیں ہے، حاملہ بیوی کو دینے کے لیے دودھ نہیں ہے گھر میں۔ اس بیوی کو دودھ کا تقاضا ہوا تو اس نے گزارش کی اپنی خادمہ سے، کہا کہ دیکھو گھر میں دودھ نہیں ہے، کہیں سے دودھ مہیا کرو۔ تو وہ باہر نکلی تو سامنے مہمان خانہ تھا جہاں عام مسافروں کے لیے جی ضرورتوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو وہاں جا کے دیکھا تو دودھ مہیا تھا، تو وہاں سے ایک گلاس دودھ لے کر وہ خادمہ جی ملکہ کے لیے، اپنے زمانے کی جو رانی ہے، اس کے لیے مسافر خانے سے ایک گلاس دودھ لے کر اس کو پلانے، وہ بھی ایسا موقع، ایسا مرحلہ، یہ حمل کا موقع ہے جی، بچہ پیٹ میں ہے اور اس وقت پر سخت ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے ایک گلاس دودھ لے کے وہ خادمہ گزری تو عمر بن عبدالعزیز کی نظر پڑ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس کو بلا کے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے لے کے آ رہی ہو، گھر میں تو دودھ نہیں ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا دودھ؟ تو اس نے بتایا، سامنے جو آپ نے مسافر خانہ بنایا ہے، لوگوں کے ٹھہرنے اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے جو آپ نے جی یہ بنایا ہے، یہ ربات، وہاں سے میں تھوڑا سا دودھ مانگ کے لائی ہوں اور اپنے آپ کی بیوی کو جو حاملہ ہے اس کو پلانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی باندی نے، خادمہ نے کہا اگر یہ دودھ اس کو نہ دیا جائے تو بچے کے جو پیٹ میں ہے بچہ، اس بچے کے ضائع ہونے کے اور اس کے مر جانے کا ڈر ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کا مال استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ میری اولاد دنیا سے چلی جائے، کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ دوسروں کے مال سے اپنے بچوں کو میں پرورش جی دلاؤں اور وہ پروان چڑھیں، پرورش پائیں، بجائے اس کے مجھے یہ پسند ہے کہ اس دودھ کے استعمال کیے بغیر جی وہ بچہ اندر مر جائے، مجھے برداشت ہے۔ بیوی کو جا کے اتنا زور سے ڈانٹا ہوں کہ بیوی نے گھبرا کے کہا اپنی خادمہ سے، جاؤ لے جا کے اس کو واپس کر دو، میرا جیسا بھی گزر ہو بسر ہو، گزر بسر ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف عدل انصاف قائم کیا، اور جب عدل و انصاف قائم کیا تو سب سے پہلے جو آواز اٹھی اور جو لوگوں کی طرف سے جی مدعے سامنے آئے اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے لا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے, وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ جی پچھلے خلفاء کے ظلم و ستم کا تھا کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے جتنے بادشاہ تھے مروان ابن حکم سے لے کر یہاں تک, انہوں نے جو ظلم کیے, لوگوں کے مال چھینے, لوگوں کے مالوں پر زبردستی قبضہ کیا اور بیت المال کا مال اٹھا کر اس کو اپنی ذات پر استعمال کرنا شروع کر دیا, تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا فیصلہ یہی کیا کہ انہوں نے جتنے لوگوں کے ماس مال تھے اور بادشاہوں کے پاس, ولی عہد کے پاس, جی خاندان ملوکیت, وہ جو بادشاہوں کا خاندان تھا اس خاندان کے پاس, مروانی آل مروان کے پاس جتنا مال تھا, جتنے پیسے, جتنی زمینیں, اور جس کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ یہ فلاں مظلوم کا مال ہے, فلاں کی طرف سے زبردستی چھینا گیا ہے, تو وہ سب لوٹانا شروع کر دیا. عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک, جو خود جی شہزادی ہے اور جن کے پاس مال اور دولت, جی بادشاہ کی بیٹی ہے, تو اللہ نے خوب نوازا, خوب مال, خوب پیسہ ان کے پاس تھا, تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بننے کے بعد, خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی کو بٹھا کے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ سب ظلم و ستم سے چھینا گیا مال ہے, یہ لوگوں کا مال ہے جو تمہارے پاس آیا ہے, اور میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اس مال کے ساتھ میں خوش ہو, اللہ تمہیں خوش رکھے, یہ مال تمہیں پسند ہے تو مال کو پسند کرو, لیکن میں تمہارے ساتھ اس مال کے ساتھ زندگی گزارنے تیار نہیں ہوں گی. میرا اور مال کا دو چیزوں میں سے ایک کا تمہیں انتخاب کرنا ہوگا, ایک کو پسند کرنا ہوگا, میں رہوں تو مال نہیں اور مال چاہیے تو میں نہیں, دو میں سے کس کو پسند کرتی ہو تمہاری پسند, تمہارا اختیار ہے کہ تم جس کو چاہے پسند کر سکتی ہو اور جو چاہے تم لے سکتی ہو. تو فاطمہ بنت عبد الملک جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ تھی اور ان کے بچوں کی والدہ تھی, جی ماشاء اللہ وہ خود بھی اتنی دیندار, اتنی پرہیزگار, اور ایسے ان کے اوپر جان چھڑکنے والی, اور ایسے ان سے اور دین سے محبت کرنے والی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا حیثیت رکھتا ہے جو مال آپ نے میرے سامنے پیش کیا, اس کا دگنا, چار گنا, دس گنا ہو تو بھی آپ کے لیے میں اس مال کو قربان کرنے تیار ہوں گی. آپ اس سارے مال کو بیت المال میں جمع کر دیجئے, آپ کو چھوڑنا اور آپ سے علیحدہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے, میں ساری دنیا کو آپ کے لیے قربان کر سکتی ہوں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے مال کو بیت المال میں جمع کر دیا اور خود بیوی اور شوہر اور بچے سب مل کر گویا جی اسی جذبے کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگے, اور اسی حیثیت سے عام لوگوں کی طرح اور عام لوگوں کے جیسا, آپ کے غلام تھے, نگران تھے, اور آپ کے ہر موقع کے حاضر باش خادم تھے, مزاحم, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ہر موقع پر نصیحت کرتے, کوئی غلطی ہوتی تو وہ بتاتے. رات کو ایک موقع پر یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے امور خلافت میں کوئی مشورہ کر رہے تھے, آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک چراغ بجھنے لگا, چراغ میں تیل کم ہو گیا, تو دونوں نے محسوس کیا, تو مزاحم جو آپ کے مشیر تھے, خاص آدمی تھے, انہوں نے اشارہ کیا, آپ کہیں تو یہ جو غلام سو رہا ہے میں اس کو جگا دوں گا, تیل جہاں بھی ہے لا کے وہ چراغ میں ڈالے گا اور یہ بجھتا ہوا چراغ پھر دوبارہ جل جائے گا. تو کہا کہ نہیں نہیں وہ سو گیا ہے بیچارہ, دن بھر خدمت کر کے سویا ہے, اس لیے اس کو جگاؤ نہیں, چھوڑ دو. تو مزاحم نے کہا آپ بتائیں تیل کہاں ہے, میں خود لا کے ڈال دوں گا. تو حضرت عمر نے فرمایا آپ مہمان ہو, آپ بیٹھو. مہمان کو جی مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی ہے, مہمان سے کام لینا اخلاق اور مروت کے خلاف ہے, اس لیے آپ بیٹھیں, آپ تشریف رکھیں. پھر خود عمر بن عبدالعزیز اٹھے, جی تاک سے جا کر تیل لایا, چراغ میں ڈالا, اور پھر وہ باقی تیل لے جا کے واپس رکھا, پھر آ کے مزاحم کے بازو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا مزاحم تمہیں کوئی فرق محسوس ہوا, تھوڑی دیر پہلے بھی میں عمر تھا, मैं उठ के जब लाने के लिए तेल लाने के लिए गया तब भी उम्र था, और वापस लाकर जब मैंने चिराग में डाला तब भी उम्र था, और वापस आके मैं तुम्हारे बाजू बैठ गया तब भी उम्र हूं जी। मेरे अंदर कोई तब्दीली आई जी? मैं उम्र से नीचे गया फिर ऊपर आया, ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैंने काम किया तब भी उम्र था और जब आके तुम्हारे पास बैठा हूं तब भी उम्र हो? तो मेरे अंदर कोई तब्दीली फर्क नहीं आया। तो अपना काम अपने जात से खुद से करने में कौन सी मुश्किल है नहीं? तो इस तरह गोया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अजीब सादा जिंदगी, खिलाफत के बावजूद, नाजो न्याम में पलने और बढ़ने के बावजूद इस तरह की जिंदगी गुजारी। सीरत की किताबों में एक और अजीब वाक्य लिखा है कि जमाना जवानी का था और ऐश परस्ती, माल की फरावानी थी, हुकूमत थी, हुकूमत के ओहदे थे और माशाल्लाह हर तरफ की सहूलतें थी। तो हजरत फातिमा जो उनकी बीवी थी उनकी एक बांदी थी जी, बहुत खूबसूरत थी। उस बांदी पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरेफ्ता हो गए, उनसे उस बांदी से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई जी। लेकिन वो बीवी की बांदी थी जी, वैसे ही जिंदगी गुजरती रही। तो जब खिलाफत मिली तो खिलाफत के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास उस बांदी ने देखा कि अब कोई इश्क जी, छेड़खानी, आंखों से देखना वगैरह कुछ नहीं है। तो जी बांदी एक दफा संवर कर, सिंघर कर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत के जमाने में उस बांदी को देखकर उससे पूछा, तुम मेरी बीवी फातिमा के पास कैसे आई, तुम उसकी बांदी कैसे बनी? तो उसने बताया, हमारा फलां इलाके में जी हमारा घर था, खानदान था, वहां हज्जाज इब्ने यूसुफ के किसी जुल्म की वजह से मैं छोटी सी बच्ची थी, तो मुझ छोटी सी बच्ची को लाकर जी बाजार में बेचा गया। तो बाजार में खरीद कर आपके जी सुसर साहब ने मुझे खिदमत के लिए आपकी बीवी के हवाले कर दिया। लेकिन मैं जो आई हूं वो एक आजाद घराने की लड़की थी, लेकिन वहां से जबरदस्ती मुझे उठाकर जी यहां पहुंचाया गया और यहां मुझे लाकर जी बांदी बनाकर मेरे साथ इस तरह का मामला हो रहा है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने अपनी बीवी से बात की, फातिमा से बात की, कहा कि इसको जुल्म से जबरदस्ती उठाकर लाया गया है और इसको तुम्हारी खादिमा और बांदी बनाकर इसके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इसको उस घराने और खानदान को वापस कर दें? ये जिस घराने की लड़की है, जिस घराने की ये बच्ची है, उस घराने को वापस क्यों ना कर दें? तो बीवी ने हामी भरी, कहा कि जरूर कीजिए। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने मालूम किया तो उस घर खानदान के चंद अफराद थे, तो अपनी इस बांदी को, बीवी की बांदी को माल देकर, कुछ हदिया देकर जी उस घराने और खानदान को वापस करा दिया। जब वो लड़की वापस जाने लगी बांदी, तो उसने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज, वो जो इश्क था, मोहब्बत थी, क्या वो इश्क और मोहब्बत की चिंगारियां बुझ गई, वो खत्म हो गई? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया, इश्क की चिंगारी तो और भी ज्यादा भड़क गई है, वो इश्क और मोहब्बत तो और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर और अल्लाह के सामने पेशगी का जो मरहला है और वो जो मामला है, वो मामला इस इश्क और मोहब्बत के ऊपर गालिब आ चुका है। तो बुजुर्गों, ये हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की, गुजरे हुए लोगों की जिंदगियां हैं जी। ये जिंदगियां हमें सुनते रहना चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए। फारसी में कहते हैं कि वो जो ये पुराने किस्से हैं, बाज खां के दोबारा उन किस्सों को जी सुनाते रहो, सुनते रहो, ताकि हमारी जिंदगियों में भी कुछ एहसास पैदा हो अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने अकाबिर से। वो जो गुजरे हुए लोग हैं जी, बहुत सारों की जुबानों पर उन गुजरे हुए लोगों पर लानत मलामत आ जाती है, उनके बारे में पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज जुबानों पर आ जाते हैं। इसलिए उन बुजुर्गों की जिंदगियों को, उनके हालात को सुनने से पता चलता है कि कैसी कैसी कुर्बानियां उन्होंने दी, किस तरह के मुजाहदे उठाए हैं। एक नास परवरदा जी, एक बुजुर्ग ने अजीब बात लिखी, कहा एक राहिब जी जिसने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, वो पैदाइश से लेकर जी पैदा होने से लेकर अपने मरने तक के लिए उसने अपने लिए फैसला कर लिया था کہ مجھے راہب بن کر دنیا سے دور رہ کر زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے دنیا سے دور ہونا تو آسان ہے. لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سوچیں, جس نے ناز و نعم کے ساتھ میں پرورش پائی ہو, جس کے پاس نعمتوں کی بہتات ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں اور اس نے ان کو استعمال بھی کیا ہو, عمدہ کپڑے پہنے ہو, اپنی ایک الگ ہی چال بنائی ہو, اور پھر ماشاءاللہ خوشبوؤں کے استعمال میں خاص اپنا ذوق رکھتے ہوں, اور محبت کے بارے میں اپنا ایک الگ ذوق رکھتے ہوں, یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود اللہ کی طرف سے جب خلافت ملی اور اللہ جل شانہ نے وہ ذمہ داری ڈالی, تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے گویا اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کر, اللہ سے ڈر کر, اللہ کے خوف کے ساتھ, اللہ کے ڈر کے ساتھ میں جو اپنی 2-2.5 سال کی زندگی گزاری ہے, جو عدل انصاف اور جو عمومی طور سے لوگوں کے خیر اور بہتری کے لیے یہ اپنا کام کیا ہے, وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے, اور ان سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان کے بارے میں اپنے دلوں میں ایک چاہت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ جل شانہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, کہ بالکل سبقت کرنے والے, پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عمر ہونے کے بعد جب سب سے پہلے دن جی جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اپنی پیغمبری اور نبوت کا اعلان کیا, تو سبقت کرنے والے حضرت ابو بکر جی, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت خدیجہ اور حضرت ام جمیل, حضرت عمر کی بہن, اور حضرت ابو ذر, حضرت جی عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, السابقون الاولون, یہ جو ابتداءً سبقت کر کے آگے بڑھنے والے. علماء نے لکھا ہے سبقت کر کے آگے بڑھنے والوں میں جی بیعت الرضوان, 7 ہجری تک جن جن لوگوں نے ہجرت کی وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. والانصار, مدینے کے وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ رسول اللہ کے لیے نچھاور کر دیا, اپنی ذات پر, اپنے آپ پر جی دوسروں کو ترجیح دی, گھر میں اپنے بچوں کو بھوکے رکھا, آنے والے مہمانوں کو کھلایا. وہ آنے والے مہمان سسرالی رشتہ دار نہیں تھے جی, خاندانی رشتہ دار نہیں تھے, وہ ایمان کی نسبت پر, اعمال کی نسبت پر, دین کی نسبت پر آنے والے تھے, جن کے لیے اپنے گھر کے بچوں کو بھوکے رکھ کر ان کو کھلایا پلایا, اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, پھر آگے اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, والذین اتبعوهم باحسان, اور ان آگے بڑھنے والوں کے پیچھے احسان کے ساتھ, یعنی خیر اور نیکی اور بھلائی کے ساتھ, کہ گزرنے والوں کے اوپر تان و تشنی نہیں, گزرنے والوں کی برائی نہیں, بلکہ ان کے جی ان سے محبت کے ساتھ, ان سے عقیدت کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی کے ساتھ خود اپنی زندگی کو بھلی اور عمدہ کرتے ہوئے جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو اس کی کوئی حد نہیں بیان فرمائی. والذین اتبعوهم باحسان, علماء نے ارشاد فرمایا اس ان سابقین اولین مہاجرین اور انصار پہلی صف کے لوگوں کے پیچھے جو صف قیامت تک کھڑے گی وہ سب کے سب شامل ہیں, لیکن ایک شرط اللہ نے رکھی ہے, بے احسان جی, دل میں نیکی ہو, گزر جانے والوں کے لیے نیک جذبہ ہو, اپنے زندگی میں نیک عمل ہو اور آگے چلے جانے والوں کے لیے حسن ظن ہو, ان دو چیزوں کے ساتھ میں جو چلیں گے. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی اور خوش ہے. اس لیے بزرگوں, ان گزرے ہوئے بزرگوں کی عقیدت, محبت, ان سے تعلق اور ان سے حسن ظن اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے. جب پہلی کڑی اگر ہماری بدظنی کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ یا صحابہ کے بعد ان کے پیچھے چلنے والے وہ سیدھی راہ پر نہیں رہے, وہ کسی اور راستے پر بھٹک گئے, تو مطلب ہماری زنجیر کی کڑی ٹوٹ چکی ہے, اور جس زنجیر کو ہم نے پکڑا ہے وہ زنجیر اوپر سے لٹکی ہوئی نہیں ہے، وہ رسول اللہ سے ملی ہوئی نہیں ہے، وہ درمیان سے کٹ چکی ہے، اور جب درمیان سے زنجیر کٹ جاتی ہے تو ہم نیچے گرتے ہیں، اوپر نہیں اٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔